الحمد لله الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذو العفو الواسع والعقاب الشديد من هداه فهو سعيد السبيل ومن أضله فهو البعيد التريد يعلم ما ظهر وما بطن وما خفي وما علنا والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين أنيس الغريبين راحة العاشقين مراد المشتاقين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب الصد تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ اجلال و ادب کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ سورۃ الاعراف کے ابتدائی مضامین اور اس کے آیات سے ہم اپنے قلب و جگر کو قرآن کلمات سے منور و مستنیر و روشن کر رہے ہیں اور آیت نمبر 59 کے حوالے سے گزشتہ درس میں بھی اس سے ثابت ہونے والے چند مسائل پر گفتگو کی گئی اور آج بھی درس قرآن میں اسی آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا۔ آیت نمبر 57 اور 58 میں انبیاء اکرام کے واقعات قرآن میں کیوں ذکر کیے جاتے ہیں اس کی حقیقت کو ذکر کرنے کے بعد سب سے پہلے جس رسول کے ذکر کو سورہ اعراف میں یہاں پر ذکر کیا ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو سب سے پہلا رسول قرار دیا گیا ہے اور نبی اور رسول اس کے درمیان علماء نے بعض محققین نے کچھ فرق کیا ہے اور نبی کی تعریف تو یہی کی ہے کہ اللہ رب العالمین کی جانب سے وہ اللہ رب العالمین کے پیغام کو پہنچانے والا ہوتا ہے اور اس سے اللہ رب العالمین ہم کلام ہوتا ہے وحی کے ذریعے، وہ انسانوں میں سے ہوتا ہے، مردوں میں سے ہوتا ہے، انسانوں کے علاوہ جنات ان میں کوئی نبی مبعوث نہیں ہوا، ہاں فرشتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے چار کو رسالت مرحمت فرمائی ہے لیکن جنات اور کسی مخلوقات کے اندر کسی نبی کا کوئی تصور نہیں۔ فرشتوں کے اندر جو نبیوں کا تصور اور رسولوں کا تصور ہے اس سے مراد دین کی تبلیغ نہیں ہے بلکہ اس سے مراد اللہ رب العالمین کے پیغام کو جو حقیقی اللہ رب العالمین کی جانب سے دین کی تبلیغ پر مامور انسانوں میں رسول اور نبی ہے ان تک اس پیغام کو پہنچانے کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے ان سے فرمائی ہے۔ بعض روایت میں 12,000، بعض میں 1,24,000، بعض میں 2,24,000، یہ کئی 3 یا 4 احادیث انبیاء کی تعداد پہ ملتی ہے، 12,000، 1,24,000، 2,24,000۔ اس لیے احتیاطاً علماء نے یہ ذکر کیا کہ جب نبیوں کا ذکر کیا جائے تو یوں کہا جائے کہ جتنے انبیاء تاج نبوت سے سرفراز ہو کر اس دنیا میں جلوگر ہوئے ہیں ہم تمام کی نبوت کا زبان سے اقرار کرتے ہیں اور ان کے نبوت کی دل سے تصدیق کرتے ہیں، یا یہ کہہ لیا جائے کہ 1,24,000 کم او بیش، یعنی کم اور زیادہ یہ 12,000 کم و بیش، کیونکہ ورد زبان تواتر کے ساتھ زبان پر 124,000 کا ذکر ہوتا ہے، تو لہذا اسی کو رکھا جائے تاکہ کسی کے ذہن میں کوئی تشویش اور کوئی اشکال پیدا نہ ہو. تو یہ کہنا بہت درست ہے کہ 124,000 کم اور بیش، زیادہ یا کم، جتنے بھی نبی مبعوث ہوئے ہیں ان کی تعداد سے ہمیں غرض نہیں ہے، بس وہ جتنے بھی آئے ہم تمام پر ایمان لاتے ہیں. اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام سب سے پہلے رسول ہیں. نبی اور رسول کے ایک باریک سا فرق علماء نے کیا ہے، لیکن فرمایا گیا کہ اصطلاح کا فرق ہے، حقیقت میں کوئی فرق نہیں ہے. لیکن اصطلاحی فرق جو کیا گیا اس سے مراد یہ ہے کہ نبی اسے کہا گیا جسے اللہ رب العالمین اپنے کلام سے مشرف کرے، اور وہ انسانوں میں سے ہو، مردوں میں سے ہو، لیکن اس میں قید یہ لگائی گئی ہے کہ اس پر کوئی کتاب کا اترنا یہ شرط نہیں ہے، یا وہ کسی جدید شریعت کا متحمل ہو یہ بھی نہیں ہے. رسول اسے کہتے ہیں جس میں اس تمام یہ شرائط پائے جاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس سے ہم کلام ہوتا ہے، اور رسولوں سے اللہ رب العالمین ہم کلام ہونے کے ساتھ ساتھ انہیں اللہ رب العالمین اپنی کتاب سے بھی نوازتا ہے، نئے صحائف، نئے احکام، نئی شریعت سے نوازتا ہے. تو لہذا یہ کہا گیا کہ جسے نئی شریعت ملی ہے، جسے نئی کتاب ملی ہے، اسے رسول کہا گیا. جسے نئی شریعت نہیں ملی، نئی کتاب نہیں ملی، نئی صحائف نہیں ملے، بلکہ اللہ رب العالمین ان سے ہم کلام ہوا ہے اور انہیں رسولوں کے مشن کی خدمت پر معمور کیا گیا ہے، کہ جس رسول کو نئی شریعت ملی ہے تو اس رسول کا معاون اس کو بنایا گیا ہے. یعنی یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خاصہ ہے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی امتیازی حیثیات میں سے ایک ایک امتیازی وصف میرے آقا کا ہے کہ دیگر انبیاء پہلے جو آئے ہیں ان کے علماء کو ان کے دین کی خدمت پر اس طرح کی اجازت نہیں تھی، بلکہ ان کے دین کی خدمت کے لیے دوسرے نبی کو اتارا جاتا تھا جو ان کے ساتھ ماتحت ہو کر دین کی خدمت کرتے تھے. اس لیے حضور نے فرمایا کہ العلماء کل ورثۃ الانبیاء، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ میری امت کے علماء جو ہے وہ بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں. یعنی مجھ پر اللہ نے نبوت کو ختم کر دیا ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. انا خاتم النبیین ای لا نبی بعدی، مجھ پر اللہ نے نبوت کو ختم کر دیا ہے، میرے بعد کوئی جدید نبی، ذلی نبی، بروزی نبی، نبی کا کوئی بھی تصور شریعت مطہرہ نے تمام کو باطل کر دیا ہے. جس حوالے سے، جس جہت سے بھی اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ بالاتفاق اسلام کے اندر مرتد اور کافر ہوگا. اس کے لیے مسلمانوں کو دل میں کوئی گنجائش، کوئی نرمی کا گوشہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے، جس میں روح زمین پر سب سے بدترین گروہ اس وقت جو ہے وہ مرزائی قادیانیوں کو کہلاتا ہے، کہ جن کے لیے مسلمانوں کو ہرگز اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے دل کے اندر ان کے لیے کوئی نرمی کا گوشہ رکھے. نہ اخلاقاً رکھ سکتے ہیں، نہ شرعاً رکھ سکتے ہیں، بلکہ وہ مرتد ہے، بے دین ہے، اسلام کے دشمن ہیں. ہاں اگر وہ اپنے آپ کو غیر مسلم کہیں، اپنے آپ کو اسلام سے جدا کریں، تو پھر اخلاقاً رسم و رواج کے اعتبار سے، اقلیت کے اعتبار سے ان سے نرمی رکھی جا سکتی ہے. لیکن وہ مسلمان ہونے کا مدعی ہو اور اپنے آپ کو مسلمان کہیں، نمازیں پڑھنے کا بہانہ کرے، اذانیں دیں، مسجدوں پر مینارے بنائیں، جس طرح قریب آپ نے لاہور میں دیکھا ہوگا تو ان کے پھٹکار خانے کے اوپر ایک مینارہ بھی لگا ہوا تھا، تو یہ مسجدیں مسلمانوں کا جو شعار ہیں اس کو اپنانے کی کوشش کی جائے گی، تو ان سے کوئی روح رعایت نہیں رکھی جائے گی. اس میں مذاق، نرمی یا اس کو مسکرا کر ذکر کر دینا، یہ بندے کے ایمان کو ختم کرنا اور اسے خود مرتد بنانے کی معاذ اللہ ایک بہت بھیانک صورت ہو سکتی ہے. تو لہذا شریعت مطہرہ نے مرتدوں کے ساتھ کسی قسم کی رعایت رکھنے کا حکم نہیں دیا ہے، بلکہ ان کے ساتھ رعایت اس صورت میں رکھی جا سکتی ہے کہ جب وہ غیر مسلم اپنے آپ کو اقلیت کے طور پر تصور کر لیں اور ایک ریاست قائم ہو جائے، اور اس ریاست کے اندر کئی اقوام، کئی قومیں بستی ہوں، جس طرح ہمارا ملک پاکستان پاک سرزمین ہے، اس میں کئی اقوام ہندو ہیں، سکھ ہیں، تو مرزائی ہیں. اگر یہ اقلیتوں کی صورت میں، غیر مسلموں کی صورت میں اگر منظر عام پر آتے ہیں، تو ان کے ساتھ اخلاقاً رویہ اس اعتبار سے رکھنا کہ جناب ان سے مار پیٹ کرنا، ان سے گالی گلوچ کرنا، ان کے ساتھ دہشت گردی کرنا، اس قسم کی قطع اجازت نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے کہ وہ اقلیت کے اندر شمار ہو گئے. لیکن اگر کوئی دنیا دار لیڈر اپنے ووٹ کے چکر میں یہ بیان دے، جس طرح نواز شریف اور الطاف حسین ان کے بارے میں اگر آپ دیکھیں، تو بڑی شرم کی بات ہوتی ہے کہ یہ جو یہ کہتے ہیں کہ اسلامی فرقوں کے اندر ہے، تو یہ بہت بڑی لعنت ہے. ان دلوں سے بچنا بہت ضروری ہے کہ یہ وہ اپنے سیاسی حربے کے تحت لوگوں کا ایمان اور شریعت کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہم مسلمان ہیں، ہم ہر شخص کی تعظیم اس وقت تک کر سکتے ہیں کہ جب اس کی تعلیم اسلام سے متصادم نہ ہو، لیکن اسلام سے متصادم ہو جائے تو پھر ہم پر اللہ اور اس کے رسول کا خوف اور اس سے امید اور اس کا حق غالب رہتا ہے. اس لیے مسلمان نظریاتی کہلاتا ہے کہ اس کی نماز، اس کی جان، اس کا تمام چیز اللہ رب العالمین کے لیے ہونا چاہیے. تو لہذا یہ درمیان میں جس طرح گزشتہ درس میں بھی میں نے آپ کی خدمت میں تفصیل کے ساتھ عرض کیا تھا کہ مرزائیوں کے ساتھ جو یہ معاملہ ہوا، کوئی مسلمان عالم اس بات کی تائید نہیں کرتا، لیکن اس بات کی اجازت بھی نہیں دیتا کہ اس کو اسلامی فرقوں کے اندر شمار کیا جائے یا اس کو اسلامی نام دیا جائے یا ان کو نماز روزے کی بات کی جائے۔ ہاں یہ آپ سیاسی ڈرامہ کرتے ہوئے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا ہر کارکن ان پر ظلم ہونے کی وجہ سے بڑا غمگین ہے، تو یہ ڈرامے بازیاں سیاست میں تو چل سکتی ہیں، لیکن مذہبی طور پر ان کے لیے دل کا گوشہ کسی صورت میں نرم نہیں رکھا جا سکتا۔ یہ وہ فرقان ہے، یہ حق اور باطل کا پیمانہ ہے جس کو مسلمان کو جاننا ضروری ہے۔ اس میں نہ کسی تنظیم، نہ کسی لسانی جماعت، نہ کسی تفریق، کسی کا کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ قرآن و حدیث کا حکم ہے جس کا میں بھی پابند ہوں، آپ بھی پابند ہیں، ہر وہ شخص پابند ہے جو کلمہ طیبہ پڑھتا ہے۔ اس مختصر سی گفتگو کو سننے کے بعد جب ہم آگے چلتے ہیں تو یہاں پر ایک بات واضح ہو جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ جس یہاں پر میں نے رسولوں کی بات آپ کی خدمت میں گویا کہ عرض کی ہے، تو رسول کی ایک دو قیدیں مزید لگائی گئی ہیں، رسول کے لیے قید یہ لگائی گئی ہے۔ کچھ دوستوں نے مجھے کہا کہ مرزائیوں کے حوالے سے کچھ کریں، تو انشاءاللہ قریب ایک پریس کانفرنس میں کروں گا، کیونکہ مرزائیوں نے لاہور کے اندر اس پر مناظرے کا چیلنج بھی دیا ہے اور وقتی آئین پر یہ کہا ہے کہ جناب جو ہے وہ ہم اس آئین کو تسلیم نہیں کرتے، تو یہ طوفانی صورتحال کچھ اس وجہ سے بن گئی تھی، تو اس وجہ سے ہم نے اس پر کوئی ایکشن نہیں لیا، لیکن انشاءاللہ اس پر علماء کی پوری جماعت تیار ہے، انشاءاللہ اس پر پریس کانفرنس کی جائے گی اور اس پر مکمل سیمینار منعقد کیے جائیں گے۔ اور یہ آئین کے ساتھ بھی بغاوت ہے، اسلامی تعلیم کے ساتھ بھی بغاوت ہے، تو لہٰذا اس پر انشاءاللہ مکمل کام پورے پاکستان میں ہو رہا ہے، مسلمان ہر جگہ پر کر رہے ہیں، اخبارات میں آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن ہم نے اپنے ایمان بچانے کے لیے ان کی تائید ضرور کرنی ہے، علماء کی تائید ضرور کرنی ہے، اسلامی تعلیمات کی تائید ضرور کرنی ہے۔ اس لیے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی جدید نبی نہیں ہو سکتا۔ اس میں ایک نقطہ میں مزید آپ کی خدمت میں عرض کر کے مسئلہ رسالت کی طرف آتا ہوں، وہ یہ ہے کہ مرزائیوں میں عموماً تین گروہ بنتے ہیں، ایک اس کو مصلح کہتا ہے، ایک مجدد کہتا ہے، ایک نبی کہتا ہے۔ ایک مصلح کہتا ہے یعنی مرزائی جو مرزا کو مانتے ہیں اس کی تین صورتیں بناتے ہیں، ایک مصلح کہنے کی، ایک مجدد کہنے کی، ایک نبی کہنے کی۔ تو جو یہ کہ جس طرح لاہوری گروپ ہے وہ کہتا ہے کہ ہم نبی نہیں کہتے ہم مجدد کہتے ہیں، لیکن اسلامی فتویٰ یہ ہے کہ جو مرزا کو مجدد تو بہت بڑی بات ہے، مسلمان بھی کہے گا تو بھی مرتد ہو جائے گا۔ یعنی جو یہ کہے کہ ہم مرزا کو مجدد نہیں کہتے صرف ایک اچھا آدمی کہتے ہیں، تو یہ اچھا آدمی کہنے سے بھی اگر وہ مسلمان ہے تو مرتد ہو جائے گا۔ تو یہ کہ اسے مصلح کہنا، مجدد کہنا، تو دراصل اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اس نے صحابہ کو گالیاں دی ہیں، اس نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شدید توہین کی ہے، اس نے سرکار کے مقابلے میں اپنے آپ کو نبی کہا ہے، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کی والدہ کو شدید گالیاں دی ہیں اس نے کتابوں کے اندر، رب کریم کی شریعت کا مذاق اڑایا ہے، اس نے اپنے اوپر وحی کے نزول کی بات کی ہے، اس نے اپنے لیے ایک جدید فرشتے کا تصور رکھا ہے، اس نے اپنے اوپر وحی کے نزول کا تصور رکھا ہے، باقاعدہ اس نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ انا انزلناہ القرآن قریبا من القادیان، اس قسم کی اس نے آیتیں بنائی ہیں جو تمام کتابیں ہماری لائبریری کے اندر موجود ہے۔ تو جو شخص اسے نبی نہ کہے اس کے لیے نرمی کا گوشہ رہے وہ بھی مسلمان نہیں رہ سکتا۔ تو لہٰذا یہ کہنا کہ جناب اگر کوئی اسے نبی نہ کہتا ہو، اسے کوئی مصلح ہی کہے کہ جناب اس نے دنیا میں اچھے کام کرے تھے، یا جناب وہ مجدد تھا نبی نہیں تھا، ہم اس کو نبی حضور ہی کو مانتے ہیں، خاتم النبیین حضور ہی کو کہتے ہیں، لیکن مرزا کو ہم صرف جناب جو ہے کہ مجدد کہتے ہیں، تو اس پر شریف فتویٰ سماعت فرمائیے کہ اسے مجدد کہنا تو بہت بڑی بات ہے، اسے مصلح کہنا تو بہت بڑی بات ہے۔ اگر مرزا غلام احمد قادیانی کو لعنت اللہ علیہ وعلی سائر الجماعتہم، اگر اس میں سے اگر کسی شخص نے صرف مرزا کو مسلمان تک یا اس قسم کا کہ بڑا نیک آدمی تھا اور اس کے لیے ایمانی جذبہ دل کے اندر رکھا، تو وہ مسلمان نہیں رہ سکتا، تو چلے جائے کہ اس کو مجدد کہنے والا مسلمان ہو، اسے مصلح کہنے والا مسلمان ہو، تو وہ مرتد ہے، بے دین ہے، اس کے ساتھ اس قسم کا کوئی تعلق اور رویہ نہیں رکھا جائے گا۔ آدم مرزائی جو ہے وہ انتہائی منافق ہیں، جب انہوں نے اپنی کفریات کو چھپانے کے لیے مسلمانوں کے آگے یہ کہتا نہیں ہم نے کب کہا نبی ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو تو نبوت ختم ہو چکی ہے، ہم تو مرزا کو صرف مجدد مانتے ہیں، ہم تو مصلح مانتے ہیں، جس طرح آپ اور لوگوں کو مجدد مانتے ہیں، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اگر مجدد ثانی کو مجدد مانا، شاہ عبدالحق صاحب کو مجدد مانا، یا جناب امام رازی کو مجدد مانا، ملا علی قاری کو مجدد مانا، غوث اعظم کو مجدد مانا، تو ان کو مجدد اس معنی میں نہیں مانا کہ یہ نبوت کا دعویٰ کرتے رہے اور ہم ان کو مجدد مانتے رہے، اعوذ باللہ۔ مجدد اس کو کہتے ہیں کہ جو دین میں ختم نبوت کے عقیدے کا تحفظ کرتا ہے، نہ کہ اس کا مدعی بنتا ہے۔ مرزا وہ ملعون ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور انگریزوں نے اس کے ذریعے نبوت کا دعویٰ کرا کر جہاد پر منسوخیت کا فتویٰ اسے دلایا، اور 1857 کے بعد اس نے مسلمانوں کو دو دھڑوں کے اندر تقسیم کر دیا۔ بنگال آج جو گویا کہ پاکستان کا بازو تھا، آپ پرانے لوگ آپ بہتر سمجھتے ہو، تاریخ سے واقعات ہے، اس میں پاکستان کو توڑنے کے اندر ان مرزائیوں کی سازش تھی کہ جس کی بنا پر پاکستان دو گویا کے ملکوں کے اندر تقسیم ہو گیا، جہاں پر ہمارے سیاسی حکمران موجود تھے جن سے مرزائیوں نے کام لیا. تو المختصر یہ قوم اسلام کی بھی دشمن ہے، مسلمانوں کی بھی دشمن ہے. ہاں، ان کے لیے رواداری کا بظاہر گوشہ اس وقت رکھا جا سکتا ہے کہ جب ان کو اقلیتوں میں شمار کیا جائے، اقلیت کو رتبہ رکھا جائے. تو یہ باتیں میں آپ کے ذہنوں میں وقتاً فوقتاً اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ جہاں پر پورے سیاسی دجال کھڑے ہو گئے ہیں ان کی تائید کرنے کے لیے، صرف پنجاب میں ایک سیٹ کے لیے، پنجاب میں صرف ربوا میں اپنی شان بجانے کے لیے نواز شریف صاحب اور یہ برطانیہ کے جتنے دجال ہیں مرزائیوں کے، یہ صرف اس کام کو کرنے کے لیے کر رہے ہیں. انہیں کم سے کم سوچنا چاہیے کہ یہ مرنے کے بعد خدا کو کیا منہ دکھائیں گے، اس کے نبی کو کیا منہ دکھائیں گے. ہمارا ان کی جماعت ان سے کوئی اختلاف نہیں ہے، ہمارا اختلاف ہر اس شخص کے ساتھ ہے جو اسلامی تعلیم سے متصادم ہوگا. اس لیے کہ اس کا میں بھی پابند ہوں، آپ بھی پابند ہیں. اس میں نہ کوئی سیاسی ایشو کی بات ہے، نہ کوئی سیاسی حربے کی بات ہے. ملک ایک دہشت گردی کے مراحل سے گزر رہا ہے. یقیناً اخلاقی طور پر بظاہر یہ جملے کہے جا سکتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ مرزائیوں کو مسلمان کہہ کر اپنے کارکنوں کو یہ کہا جائے کہ تم اس کے غم میں نڈال رہو تاکہ کارکنوں کے دلوں میں مرزائیوں کے لیے محبت پیدا ہو. تو ایسے دجالوں سے پرہیز کرنا چاہیے کہ جو ہمارے دلوں سے اپنے لیڈر کی محبت پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، قرآن و سنت کی حرمت کو پسپا اور پامال کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم مسلمان پہلے ہیں، بعد میں کوئی قوم ہے. ہم مسلمان پہلے، بعد میں ہمارا کوئی ملک ہے. ہم مسلمان پہلے، بعد میں ہم کسی زبان کے ماننے والے ہیں. تو ہم اس زبان کی تائید جب کریں گے جب اسلام کے موافق ہوگی. ایک حدیث پاک صرف رسول اللہ کے یہاں پر پیش کر کے میں دوبارہ اس موضوع کی طرف آپ کی توجہ دلاتا ہوں. یہ ہے کہ حضور کی خدمت میں بعض صحابہ آئے اور کہنے لگے، حضور اپنی برادری کی خدمت کرنا. جس کے پنجابی بولنے والا شخص، پشتو بولنے والا شخص، سندھی بولنے والا شخص اور میمن حضرات، اس طرح اردو اسپیکنگ، اگر انہوں نے اپنی کمیونٹیاں بنائی ہوئی، جماعتیں بنائی ہوئی ہیں اور یہ اپنے برادری کے لوگوں کا خیال رکھتے ہیں، ان میں جو یتیم ہو اس کا خیال رکھتے ہیں، جو بیوہ ہے اس کا خیال رکھتے ہیں، بچوں کے مرض کا، بچوں کی تعلیم کا، لوگوں کی صحت کا خیال رکھتے ہیں. تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، کیا کوئی قوم اپنے قوم کے لوگوں کو، کوئی برادری اپنے برادری والوں کے ساتھ کیا بھلائی کا گوشہ رکھ سکتی ہے؟ کیا اس کو عصبیت کہا جاتا ہے؟ سرکار نے فرمایا، ہرگز نہیں، یہ عصبیت نہیں ہے. آپ اگر اپنے ہم زبان، ہم قبیلے، خاندان والے، رشتہ داروں کو اگر حق رکھنا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتے ہیں، تو شریعت مطہرہ تو اس کی پذیرائی کرتی ہے. آپ جس قوم کے ہیں، جس زبان کے ہیں، اگر اس قوم والوں کے لیے اگر آپ اپنی زکوٰۃ، اپنے مصاری کو خرچ کریں تاکہ میری قوم کو شعور آ جائے، علم آ جائے، تو یہ منع نہیں ہے. تو حضور سے پوچھا گیا، پھر حضور عصبیت کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا، عصبیت اس کو کہتے ہیں کہ تیری زبان والی قوم نہ حق کہہ رہی ہو اور دوسری زبان والی قوم حق کہہ رہی ہو، تو تم اپنی زبان کو فوقیت دو، اپنی قوم کو فوقیت دو، اپنی برادری کو فوقیت دو اور حق کو فوقیت نہ دو، اور اپنی برادری کی غیر حق بات کو قبول کرو. تو فرمایا، یہ عصبیت ہے، یہ گناہ ہے، یہ باعث لعنت ہے. تو لہذا اسلام نے ہمیں جس چیز کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ ظاہراً اپنی قوم کی ہم ترقی کی بات کر سکتے ہیں، لیکن وہ قومیں نبی پاک کی عزت کی چادر پر دست درازی کرنے کی کوشش کریں، تو اس وقت ہمارے نزدیک سب سے معظم اور اللہ کے رسول کی ہے. تو لہذا ہم پہلے مسلمان ہیں، بعد میں ان برادری والے ہیں. تو لہذا اس چیز کا خیال رکھنا ہر مسلمان پر ضروری ہے. یہی وہ عقیدہ ہے جو ہماری نمازوں کو، ہمارے روزوں کو پروان چڑھا سکتا ہے. ورنہ سفید داڑھی رکھنے کے باوجود، نماز پڑھنے کے باوجود، کلمہ پڑھنے کے باوجود ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا. ہمارے ہاتھ میں جب یہ تمام چیزیں، داڑھی، نماز، یہ پگڑیاں، یہ تمام چیزیں ہمیں فائدہ کب دیں گی؟ یہ فائدہ جب دے گی کہ جب ہم اللہ اس کے رسول کے حقوق کی بالادستی کو قبول کریں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہم کسی کی مخالفت نہیں کر رہے ہیں. ہاں، مرزائیوں کے دلالوں کی ضرور کر رہے ہیں، جو ہمارا فرض ہے، جو ہمارا حق ہے. قرآن یہی چیز ہمیں سکھاتا ہے. اور جو گوشہ رکھے اور پھر سمجھے کہ جناب یہ بات قاعدے کے خلاف ہے، میں کہوں گا تسبیح پھر الٹی چلانا شروع کریں، آپ توبہ پڑھیں. پھر آپ جو کلمہ پڑھ رہے تھے تو پھر پہلے توبہ پڑھیں. اس لیے کہ آپ کو کلمہ پڑھنے سے پہلے ایمان کے تقاضے پتہ ہونے چاہیے کہ ایمان لانے کے بعد اس کا تقاضا کیا ہے، رب کریم کی خوشنودی کے تقاضے کیا ہیں. تو قرآن مجید برہان رشید نے جو اس چیز کو کیا، اور بالخصوص سیدنا صدیق اکبر جن کے یوم آج کے چل رہے ہیں، انہوں نے ہمیں عملی نظیر دے دی ہے. مسلمہ کذاب کے مقابلے میں جنہوں نے ساری فوج کو لا کر کھڑا کیا، اور مسلمہ جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے پر نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس کی دھجیاں اڑا دی اور اسے پیوند خاک کیا، اسے مردار کیا، صحابہ نے اسے قتل کیا. تو جس نے قتل کیا، صحابہ نے اسے اپنے کاندھے پر بٹھا کر گھمایا ہے. ہم قتل کی بات نہیں کرتے، لیکن یہ نظریہ ہے کہ ایسے مرتدوں کو رہنے کا حق نہیں ہے، یہ ریاست کا کام ہے۔ حضرت ابوبکر نے عام شخص کو یہ بات کرنے کے لیے نہیں کہا تھا، آپ ریاست کے خود بانی تھے، آپ خود امیر تھے، لہذا آپ نے مرتد کے ساتھ جو بات کی ہے شریعت مطہرہ نے اسی چیز کی سرکوبی کے بارے میں فرمایا کہ مرتد کے ساتھ وقت کا حاکم وہی رویہ کرے گا جو شریعت مطہرہ کہتی ہے، جس کی دلیل سیدنا ابوبکر نے کی ہے۔ لیکن ہم جیسی رعایا کے لیے اس بات کا یہ عمل موجود ہے کہ ہم ان کی قتل کے لیے دستبرداری تو نہیں کریں گے، دسترازی تو نہیں کریں گے، لیکن ان کے لیے ایسی شدید مذمت رکھیں گے کہ جس طرح کے قتل کیے جانے والے کے لیے رکھی جاتی ہے۔ اس لیے کہ یہ اسلامی تقاضے ہیں، یہ اسلامی وہ گویا کہ گوشے ہیں جس کا اللہ رب العالمین ہمیں پابند کیا ہے۔ ہاں خدا نہ کرے جو اسلام کے قوانین سے آزاد ہو جائے، شتر بے مہار ہو جائے، مادر اور پدری آزادی لے لے، وہ جائے ان کے ساتھ فوٹو سیکشن کرے، ان کے لیے دعائیں کلمات کرے، ان سے سیٹیں پکڑنے کے لیے پنجاب کے اندر ان کے لیے دعائیں کلمات کریں، یہ پھر اس کی ذمہ داری ہے۔ لیکن ہم الحمدللہ مسلمان ہونے پر خدا کا شکر ادا کرتے ہیں اور اسی پر مرنے کی خواہش کرتے ہیں، تو ہمیں اس منشور کی پابندی کرنی ہوگی۔ یہ مختصر سی گفتگو کا تقاضا تھا۔ اب آئیے رسالت کے منصب کی طرف ہم جو چلتے ہیں، جو آج ہمارے ایمانوں میں اتنی کمزوری آ گئی ہے کہ ہم جس بات کو سنتے ہیں پھر اسی طرف لگ جاتے ہیں اور پھر حق کے پیمانے ہمارے ذہنوں کے اندر اوجھل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اخبارات میں ایسی خبروں کے مطالعے سے بھی پرہیز کیجئے اور میڈیا پر اس قسم کی ڈیبیٹ سے بھی سماعت کرنے سے بھی پرہیز کیجئے۔ ہاں آپ اگر اس مذہب کے بارے میں مکمل واقف ہو چکے ہیں، ان کے خرابیوں کے بارے میں مکمل واقف ہو چکے ہیں، اسلام کے حسن اور کمال سے مکمل واقف ہو چکے ہیں، تو پھر آپ کی مثال ایسی ہے کہ آپ کی کمر پر رسی بندھی ہوئی ہے اور وہ ساحل پر گڑی ہوئی ہے، تو سمندر کے اندر چھلانگ لگائیں گے تو لوٹ کر پھر آپ ساحل پر آئیں گے۔ لیکن اس سے پہلے اپنے مذہب کی، اسلام کی حسن و کمال کی معلومات ہونی چاہیے۔ آج بندوں کو استنجا کے مسئلے کی قدر نہیں ہے، کسی کو آج استنجا کرنے کے آداب نہیں آتے۔ وہ اگر مرزائیوں کے بارے میں تبصرہ کرتا رہا اور کہے کہ میرا ہر کارکن جو ہے وہ ان کے غم میں نڈال ہے، تو جس بیچارے کو استنجا کی تمیز نہیں ہے وہ اسلامی شعار کو کس طرح بیان کر سکتا ہے؟ جس کا یہ منصب نہیں ہے وہ اس باتوں کو کس طرح بیان کر سکتا ہے؟ جو شراب خوری اور حرام کاموں کے اندر جس کے شب و روز گزر رہے ہوں، اس کو کس نے حق دیا ہے کہ وہ قرآن کی تعلیم پر آ کر تبصرہ کر سکے، اسلام کے قائد و نظریات کے بارے میں لوگوں کو روش پیش کر سکے؟ تو یہ غیرت ہمارے سے تقاضا کر رہی ہے، زندگی ہم سے تقاضا کر رہی ہے، ہم نے مر کر خدا کو جواب دینا ہے، ہمیں اپنے منصب کا، اپنے رتبے کا ایک حق ادا کرنا ہے۔ تو یہ بات میرے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے، آپ کے بھی نما فکریہ ہے۔ یہ بات صرف میں نے فکر کو اجاگر کرنے کے لیے کی ہے تاکہ ہم کس روش پر جا رہے ہیں۔ تو یہ اللہ نے جمعہ کا دن ہمارے لیے ایک مبارک دن دیا ہے کہ جس میں بیٹھ کر ہم کرنٹ ایشو اور عقائد پر گفتگو کرتے ہیں، تاکہ جس ہفتے ہم سے اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو ہم فوراً استغفار کریں کہ یا اللہ ہم تیری بارگاہ میں معافی کے خواستگار ہیں، ہمیں معاف فرما۔ لہذا اب ایک دفعہ مل کر صرف اللہ کی رضا کے لیے ہم توبہ کرتے ہیں کہ یا اللہ اگر ہم نے کسی دنیاوی سیاسی لیڈر جس کی محبت میں آ کر ہم نے مرزائیوں کے لیے، مرتدوں کے لیے نرم گوشہ دل میں اگر پیدا کر لیا تھا اور ان کی تنظیم کے کارکن ہونے کی وجہ سے ہم نے مرزائیوں کے ساتھ ہمدردی کا گوشہ دل میں رکھ لیا تھا، تو آج مولا ہم تیرے گھر میں بیٹھ کر تجھ سے استغفار کرتے ہیں۔ مل کر پڑھ لیجئے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ صرف اللہ سے ڈر کر پڑھیے، کسی سے ڈر کر نہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اپنے ایمانوں کی تجدید بھی کر لیجئے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ایک دفعہ مل کر محبت سے پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ اپنے ایمانوں کی تجدید ان کلمات کے ساتھ کریں۔ یہ میری ذمہ داری تھی میرے منصب کے حوالے سے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب آئیے جو ہم نوح علیہ السلام کے حوالے سے سورہ آراف میں اس بات کو ذکر کیا، تھوڑا سا وقت ہمارے پاس ہے تو ہم اس کو ذکر کرتے ہیں۔ نوح علیہ السلام، ان کی شان و شوکت کے بارے میں عرض کیا کہ یہ سب سے پہلے رسول ہیں اور اولو العزم رسولوں میں سے ہیں۔ رسولوں کی تعداد 313 بھی ذکر کی گئی ہے، 317 بھی ذکر کی گئی ہے۔ اولو العزم رسول ان کو کہا جاتا ہے کہ جنہوں نے بہت زیادہ مشقت، بہت زیادہ سختیوں کو برداشت کیا اور اللہ رب العالمین نے ان پر شدید امتحانات ڈالے، لیکن وہ ہر امتحان کے اندر سر ہوئے ہیں، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، حضرت نوح علیہ السلام ہے۔ تو یہ انبیاء کے اندر خدا نے درجے رکھے ہیں، لیکن سب سے بڑا درجہ میرے اور آپ کے پیارے نبی خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو عطا فرمایا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام، ان کے بارے میں قرآن میں ایک نہیں متعدد جگہوں پر یہ تذکرے موجود ہیں، اور یہاں پر جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ آیت نمبر 59 میں اللہ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام کے قصے کے تحت سورہ آراف کے پہلے قصوں کو چلایا ہے، آیت نمبر 57 اور 58 میں، اس ذمہ داری کو ذکر کرنے کے بعد کہ ہم انبیاء کا ذکر کیوں کرتے ہیں، انبیاء کے واقعات کو کیوں ذکر کرتے ہیں۔ اس اتنی خوبصورت حقیقت اور اس اتنی بنیادی بات کو ذکر کرنے کے بعد قرآن نے سب سے پہلا حوالہ جس نبی کے واقعے کو بنایا ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام ہے. اس لیے کہ کفار و مشرکین مکہ مکرمہ کے رہنے والے حضرت نوح علیہ السلام کو بڑی اچھی طرح سے جانتے تھے, اور مکہ اور عرب کے اس علاقوں کے قریب ہی آپ کا دور گزرا تھا. جس طرح کہ علماء نے لکھا ہے کہ آپ کی بعثت جو ہوئی ہے وہ اس جگہ پر ہوئی ہے جس کو آج ملک عراق کہا جاتا ہے. عراق کے اندر ایک شہر ہے موصل, جس میں حضرت یونس علیہ السلام کا مزار بھی ہے. بغداد شریف سے اگر آپ جائیں تو 5 سے 6 گھنٹے کا راستہ بنتا ہے. تو یہ عراق کی سرزمین پر موجود یہ شہر ہے موصل, اس میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم آباد رہی, اور حضرت نوح علیہ السلام نے یہاں پر ہی اگویا کے دین کی تبلیغ فرمائی. اور بعد روایت میں آتا ہے کہ آپ کی قوم کردستان اور آرمینہ آذربائیجان اس علاقوں کے اندر جا کر آباد ہوئی ہے. اس پر البدایہ والنہایہ میں ابن کثیر نے بھی, امام ابن جریر نے بھی یہ تدویق کی ہے کہ طوفان نوح جو ایک بہت بڑا گویا کہ ایک امتحان تھا, جس طرح کے یوم فرقان, اسی طرح ہر نبی کے دور کے اندر ایک یوم فرقان ہوتا ہے. نبی پاک کے دور میں اور آپ کی نبوت میں یوم فرقان یوم بدر ہے کہ جس میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا, یعنی پہلا مقابلہ جو کافروں کے ساتھ ہوا ہے زبردست قسم کا, اس میں کافر سب سے زیادہ تھے مسلمان کم تھے. اب مسلمانوں کو آزمایا گیا ہے کہ اب دیکھو تم بالکل مٹھی بھر ہو اور تمہارے پاس اسلحہ بھی نہیں ہے, تمہارے پاس ظاہری عربی حالات بھی ہیں, اور سامنے کافر 900 سے زیادہ فوج اور جدید اسلحے کے ساتھ سامنے ہیں. اب مسلمانوں کے ایمان کا امتحان ہے کہ صرف وہ نعرے لگانے کے لیے مسلمان ہوئے تھے کہ واقعی میں ان کا سر اگر اللہ کے حضور جھکتا تھا تو دل بھی انہوں نے خدا کے حوالے کیا تھا, جس میں روح کو خدا کے حوالے کیا تھا. تو وہ غیرت مند صحابہ جن سے آج بدر کی سرزمین سے خوشبو اٹھتی ہے, جن کے مزارات آج بدر کی سرزمین پر گویا کہ موجود ہیں, انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے اس بات کو ثابت کیا کہ یا رسول اللہ ہم نے ایمان صرف نعرہ لگانے کے لیے نہیں لایا تھا بلکہ اپنی جان بھی آپ پر آپ کے رب کے نام پر ناموس کے تحفظ پر قربان کرنے کے لیے کیا تھا. صرف وہ لوگ نہیں جو بدر کے اندر شہید ہوئے بلکہ بدر میں جتنے صحابہ آئے, حضرت ابوبکر, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی, یہ جتنے, حضرت عثمان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی کی تمیمداری کے لیے رکھا تھا, حضور نے آپ کو حصہ دے کر خود بدری بنایا ہے. تو قرآن نے بھی اور حدیث نے بھی اور امت کا اجماع ملا کہ یوم فرقان, یعنی نبی ایک وقت آتا ہے تبلیغ کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے, اور نبی پھر ایک بہت بڑا گروہ اپنے ساتھ تیار کرتا ہے, پھر اس گروہ کے اندر چھانٹی ہوتی ہے کیونکہ اصل مرحلہ آگے کا آنا ہوتا ہے. اس گروہ کی چھانٹی کے لیے, اس میں ترمیم و اضافے کے لیے رب کریم ایک بہت بڑا امتحان نبی کے سامنے لا کر کھڑا کرتا ہے, اور نبی سے کہتا ہے اس امتحان کے ساتھ اپنے آپ کو آزمائش میں لاؤ. نبی اس امتحان کا جب مقابلہ کرتا ہے تو پھر یوں ہوتا ہے, یا تو سب کے سب رہ جاتے ہیں یا کچھ بھاگ جاتے ہیں. تو جتنے رہ جاتے ہیں وہ نبی کے اصل اصحاب کہلاتے ہیں. اور پھر اس یوم فرقان کے بعد آپ قرآن میں پڑھیے, حضرت نوح کو پڑھیے, حضرت ابراہیم کو پڑھیے, حضرت موسیٰ کو پڑھیے, میرے آقا کو پڑھیے, حضرت عیسیٰ کو پڑھیے, تو جتنے رسول آئے ہیں وہ ایک اپنی نبوت کو ایک عرصے تک تبلیغ کے تحت لے جاتے ہیں خفیہ, اس کے بعد اعلانیہ تبلیغ کی طرف آتے ہیں, اور اعلانیہ تبلیغ کے بعد اب رب کریم ان کو پروان دینا چاہتا ہے, ان کے ماننے والوں کو عروج دینا چاہتا ہے. تو رب کریم ان کے سامنے ایک بہت بڑا امتحان لا کر کھڑا کرتا ہے. اس امتحان کو جیسے ہی وہ سر کرتے ہیں تو بس پھر آگے کوئی امتحان نہیں ہوتا, آگے کی ساری مراحل ترقی والی ہوتی ہے. جس طرح دیکھیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 13 سال کس طرح مکے کے اندر دن گزارے ہیں, اور اتنے سخت دن گزارے ہیں کہ جس کے بارے میں کہا گیا, حضور فرماتے ہیں تمہیں نوح علیہ السلام کو تو سن لیا ہے, موسیٰ کو تو سن لیا ہے, ابراہیم کی زندگی کے کٹھن مراحل, کرب و علم کے مراحل تو تم نے دیکھ لیے ہیں, لیکن میری امت یاد رکھو جتنا اللہ کی راہ میں مجھے ستایا گیا اتنا کسی کو نہیں ستایا گیا. تو 13 سال حضور نے مکہ مکرمہ میں گزارے ہیں. اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ آنے کے ساتھ ہجرت کے بعد پہلی لڑائی جو ہوتی ہے وہ بدر کی ہوتی ہے, اور بدر کے اندر مٹھی بھر مسلمان آتے ہیں, اور اس جنگ کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ بدر کے بعد سے لے کر آج تک اسلام کو ختم کرنے والی ساری تحریکیں تو ختم ہو گئی, لیکن اسلام کا یہ گلدستہ آج مہک رہا ہے. یہ ساری بدر کے شہداء اور اس امتحان کی کامیابی ہے. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یوم فرقان, یعنی حق اور بافرقان کہتے ہیں, حق اور باطل میں فرق کرنے والی چیز, تو وہ اصل امتحان فرقان ہوتا ہے, یوم فرقان ہوتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کے لیے یوم فرقان وہ طوفان بنا کہ جو لوگ آپ کی کشتی میں آ گئے وہی آپ کے چاہنے والے ہوئے, جو پیچھے رہ گئے وہ نہیں ہوئے. اسی طرح جو بدر میں آ گئے اور بدر میں جو میدان چھوڑ کر بھاگے نہیں, آپ کے اصل اصحاب کہلائے, اور انہی کے ذریعے اللہ رب العالمین نے دین کا کام لیا. بدریوں کی بات چلی ہے تو آخری بات عرض کر کے اس درس کو ختم کرتا ہوں, وہ یہ ہے کہ جو میدان بدر میں شہید ہو گئے ان کا تو بہت بڑا مرتبہ ہے. حضرت شاہ ولی اللہ کہتے ہیں یہ زمین و آسمان کا نظام فرشتے چلاتے ہیں, جو قرآن خود کہتا ہے فل مدبرات امرا والنازیات غرقا والناشطات نشطا, اس طرح کہہ کر جو اس کی آخری آیت اس منصب کے اعتبار سے آتی وہ یہ ہے کہ فل مدبرات امرا, پھر ہم قرآن قرآن کہتا ہے کہ ہم اس کائنات کی تدبیر کرنے کے لیے، اس کو چلانے کے لیے، اس کے نظام کو سنبھالنے والے فرشتوں کی بھی قسمیں اٹھاتے ہیں. تو یہ ہوا پر لانے والے فرشتے ہیں، سبزہ اگانے والے فرشتے ہیں، ماں کے پیٹ میں نطفے کو جان دینے والے فرشتے ہیں. تو یہ ہوتا سب خدا کے حکم سے ہے، لیکن فرشتے اس نظام کو چلاتے ہیں. حضرت شاہ صاحب شاہ ولی اللہ محدث دہلوی حجت اللہ البالغہ کے اندر بڑی خوبصورت بات لکھتے ہیں، فرما بدری صحابہ جو ہیں ان کی روحیں نکل کر، اہل بدر ان کی روحیں نکل کر فرشتوں کے زمروں میں شامل ہو چکی ہے. اب جو فرشتہ ہوا لے کر آتا ہے اس میں بدری صحابی کی روح بھی ہوتی ہے، جو سبزہ اگاتا ہے اس میں بدری صحابی کی روح بھی ہوتی ہے. یہ روح اولیاء کے نکل کر ان فرشتوں کی مددگار بنتی ہے. حضرت اسرائیل تنہا نہیں آتے، پوری فرشتوں کی جماعت لے کر آتے ہیں، ان میں ان اولیاء کی روحیں بھی شامل ہوتی ہیں، جس کو قرآن نے کہا فل مدبرات امرا. تو بدری وہ صحابہ ہے اور وہ شہدا ہے کہ جس کے بارے میں شاہ صاحب نے لکھا کہ جب کوئی فرشتہ امت مصطفیٰ کے نیک لوگوں کی روحوں کو لے کر آتا ہے تو سب سے پہلی صف میں جو آگے روحیں کھڑی ہوتی ہیں وہ بدری شہدا کی ہوتی ہے. تو یہ مرتبہ بھی اللہ رب العالمین نے بعد الممات انہیں عطا فرمایا ہے. اس لیے یہ آزمودہ ہے کہ جو بدری صحابہ کے ناموں کا ورد کرے تو اس کی کئی مشکلیں حل ہو جاتی ہیں. میں کہتا ہوں آپ سے بتائیے، جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے چاہنے والے ان کے ناموں کے ورث سے اللہ رب العالمین مشکل کشائی فرما دیتا ہے. تو میرے آقا کے بارے میں کہنا کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آگ صلی اللہ کہتے کہتے، تو میرے آقا کے نام پر درود اور آپ کی شان اور آپ کی نعت پڑھنے والے کی عزت شان کیا ہوا کرے گی. لیکن جو بدر سے بچ گئے، یعنی بچنے سے مراد جو شہید نہ ہوئے، ان کے بارے میں بھی قرآن نے اور سنت نے واضح کر دیا. سرکار نے اپنے صحابہ کو دیکھا کہ تم نے آج بدر کے اندر استقامت دکھا کر میرے قلب و جگر کو خوش کر دیا ہے. ابھی ابھی جبریل میرے پاس پیغام لے کر آئے ہیں اور مجھ سے کہا ہے کہ اے اللہ کے نبی، خدا آپ سے کہتا ہے کہ جو شہید ہو گئے وہ تو مراد کو پہنچ گئے، لیکن جو باقی رہ گئے ان کو اعلان کر دو کہ یہ اپنی بقیہ زندگی میں کچھ بھی کرتے رہیں خدا انہیں بخش دے گا. تو یہ شان ہے صدیق اکبر کی، یہ شان ہے سیدنا فاروق اعظم کی، یہ شان ہے سیدنا مولا کائنات علی مکی، اور ضمناً جو حضور نے شامل کیا مال غنیمت دے کر، یہ شان ہے خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی ذی النورین کی. اللہ ان سے محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، جو ان سے محبت کرے ہمیں اس کو قائد بنانے کی توفیق عطا فرمائے، جو ان کے منشور پر چلے ہمیں ان کو اپنا لیڈر بنانے کی توفیق عطا فرمائے. اس پرفتن دور میں اللہ رب العالمین ان سچوں کی محبت کی بالادستی کے تحت ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.